الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الوجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور دل کی گہرائیوں سے حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر پر دل کی گہرائیوں سے درود پاک پڑھ لینے کے بعد برادران اسلام دعا ہے اللہ کریم سے کہ اللہ کریم ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم تمام مسلمانوں کو دین مبین کا نور کامل عطا فرمائے۔ برادران ملت، جیسا کہ آپ کے علم میں مجالس محرم کے حوالے سے آج کی ہماری نشست تیسری نشست ہے، اور آج کی نشست میں انشاءاللہ تبارک و تعالی گفتگو کروں گا خلیفہ اول حضور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مسعود پر. اور میری کوشش ہوگی کہ احادیث کا جو ذخیرہ ہمارے پاس موجود ہے انہی احادیث کو آپ کی خدمت میں پیش کروں. گویا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان ناس سے میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا, اور میں سمجھتا ہوں کہ حضور کریم علیہ السلام کے ارشادات عالیہ کو پڑھنا, اسے لوگوں کے سامنے بیان کرنا, اس سے اچھا کوئی بھی واعظ نہیں ہے, کوئی بھی نصیحت نہیں ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کرنا آج پورا دن جو احادیث کا مطالعہ میں نے کیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کرنا, حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان کا شکر ادا کرنا, ان سے محبت کرنا, یہ میری امت پر واجب ہے. چنانچہ دہلوی شریف اور خطیب نے اس حدیث شریف کو اپنی اپنی کتاب میں لکھا. عن سہل ابن سعد قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حب ابی بکر و شکرہ واجب علی امتی. حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر سے محبت اور ان کا شکر ادا کرنا یہ میری امت پر واجب ہے, لازم ہے کہ میرے غلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کریں اور ان کا شکر ادا کریں. پھر ہم دیکھتے ہیں احادیث کے ذخیرے میں کہ جس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت تھی, حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت تھی, اور حضور کریم علیہ السلام بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت فرمایا کرتے, بہت پیار فرمایا کرتے. بلکہ آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ کوئی بھی اگر شخص حضور کا کوئی بھی غلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے چلتا تو حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام اس پر ناراضگی کا اظہار فرماتے, اور حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام گویا ارشاد فرماتے کہ تم دیکھ نہیں رہے کہ تم کس شخصیت کے آگے چل رہے ہو. حضور تنبیہ فرماتے اور حضور فرماتے کہ پیچھے آ جاؤ, میرے ابو بکر صدیق کو آگے چلنے دو. تو حضور اس طرح سے پیار اور محبت کا اظہار فرماتے. چنانچہ دہلوی نے اس حدیث شریف کو روایت کیا. ان ابی درداء قال رانی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا امشی امام ابی بکر فقال لم تمشی امام من ہوا خیر منک ان ابا بکر خیر ممن طلعت علیہ الشمس او غربت. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے دیکھا کہ میں حضرت ابو بکر صدیق کے آگے آگے چل رہا تھا, تو حضور کریم علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا اے ابو درداء تم اس ہستی کے آگے کیوں چل رہے ہو کہ جو تم سے بہت بہتر ہے, اس کے آگے چل رہے ہو جو تم سے بہت بہتر ہے. بے شک ابو بکر ہر اس شخص سے بہتر ہے کہ جس پر سورج طلوع یا غروب ہوتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق ہر اس شخص سے بہتر ہے. اللہ اکبر, غور فرمائیے کہ جہاں حضرت ابو بکر صدیق حضور سے محبت فرماتے ہیں وہیں پر پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام بھی محبت فرما رہے ہیں. کہیں آپ نے دنیا کی محبت میں نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی کو آپ پسند کرتے ہو اور کوئی اگر اس کے آگے چلے آپ کو برا نہیں لگے گا، آپ کہیں گے کہ ٹھیک ہے دنیا ہے، لوگ چلتے ہیں، راستہ ہے، مگر حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غلاموں پر تنبیہ جو ہے اپنے غلام پہ فرما رہے ہیں، اور حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جس طرح سے محبت، ویسے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت، اللہ اکبر۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کفار و مشرکین رسول کریم علیہ السلام کو اس قدر جسمانی اذیت پہنچائی کہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ حضور پر غشی طاری ہو گئے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور میں نے کہا آپ سے اگر آپ مطالعہ کریں تو حضور خود فرماتے ہیں کہ جتنا میں اللہ کے راستے میں ستایا گیا اتنا کوئی نبی اور کوئی رسول نہیں ستایا گیا، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے معاذ اللہ حضور پر سنگ باری لوگوں نے کی، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے گلے میں رسی ڈال کے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ لوگ جو ہے حضور کریم علیہ السلام کو کھینچا کرتے تھے، اللہ اکبر۔ تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنی اذیت پہنچائی کہ حضور پر غشی طاری ہو گئی، حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے اور بلند آواز سے کہنے لگے کہ تم تباہ و برباد ہو جاؤ، جو لوگ حضور کو تکالیف پہنچا رہے تھے کہ تم تباہ و برباد ہو جاؤ، کیا تم ایک ایسے عظیم شخص کو اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ کہتے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے؟ تو ان ظالموں نے کہا کہ یہ کون ہے، کچھ کفار و مشرکین میں سے پوچھا کہ یہ کون ہے، کفار و مشرکین سے سوال کیا کہ یہ کون ہے، تو لوگوں نے کہا کہ یہ ابو قحافہ کا بیٹا ہے، اللہ اکبر۔ لوگوں نے کہا قالو ہاذ ابن ابی قحافۃ المجنون، یہ ابو قحافہ کا بیٹا ہے کہ جو حضور کی محبت میں مجنون ہو گیا ہے، یہ ابو قحافہ کا بیٹا ہے کہ جو حضور کی محبت میں مجنون ہو گیا ہے، اللہ اکبر۔ تو جہاں حضور کریم علیہ السلام کو ابو بکر صدیق سے محبت ہے، وہیں پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو بھی جو ہے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہے۔ تو دونوں باتیں انشاءاللہ تعالی جو تاریخ کی ہیں اس کو بھی میں ساتھ ساتھ لے کے چلتا ہوں، اور جو احادیث ہیں اس کو بھی میں ساتھ ساتھ لے کے چلتا ہوں تاکہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہو سکے اور نئی معلومات میں آپ کو دے سکوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام کیا تھا؟ تو بعض لوگوں نے لکھا کہ آپ کا اصل نام عبداللہ تھا، اور بعض نے لکھا کہ آپ کا اصل نام عبدالکعبہ تھا، اور بعض نے لکھا کہ دور جہلیت میں آپ کا نام عبدالکعبہ تھا، اور جب آپ نے اسلام قبول کیا تو حضور کریم علیہ السلام نے نام تبدیل فرما دیا اور آپ کا نام حضور کریم علیہ السلام نے عبداللہ رکھ دیا۔ اگر آپ احادیث کا مطالعہ کریں تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا کہ دو نام ایسے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں، ایک عبداللہ اور دوسرا عبد الرحمن، یہ دو نام ایسے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔ تو حضور کریم علیہ السلام نے عبدالکعبہ نام ختم فرما دیا اور آپ کا نام جو ہے مورٹین فرماتے ہیں کہ حضور نے عبداللہ رکھ دیا۔ ابو بکر آپ کی مشہور کنیت ہے، اور یہ کنیت اتنی مشہور ہو گئی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے نام پر یہ کنیت غالب آ گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دو لقب ایسے ہیں کہ جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کافی شہرت عطا فرمائی، ایک صدیق آپ کا لقب ہے اور دوسرا عتیق آپ کا لقب ہے۔ اگر آپ مورخین کو پڑھیں تو پھر اس پر گفتگو ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے کئی نام تھے، ابو بکر صدیق کا نام عبدالکعبہ بھی تھا، عبداللہ بھی تھا، صدیق بھی ان کا نام تھا، عتیق بھی ان کا نام تھا، لیکن جو ہمارے علماء کرام ہیں اکابرین وہ کہتے ہیں کہ ان کا نام پہلے عبدالکعبہ تھا پھر عبداللہ ہو گیا، ابو بکر ان کی کنیت تھی اور صدیق اور عتیق جو ہے یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے القاب میں سے ہیں، اور اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کافی شہرت عطا فرمائی۔ اور پھر میں آگے بتاتا ہوں کہ صدیق اور عتیق یہ کب رکھے گئے، ہم جب احادیث کو دیکھتے ہیں یہ بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے، یہ تو مورخین کی باتیں ہیں لیکن حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام کیا فرماتے ہیں آپ کے لیے، لیکن پہلے یہ بات ذرا دماغ میں بٹھاتے چلیں کہ آپ کے والد محترم کا نام عثمان تھا اور کنیت آپ کے والد محترم کی ابو قحافہ تھی. جس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کنیت نام پہ غالب آ گئی, اسی طرح آپ کے والد محترم کی کنیت بھی جو ہے وہ نام پہ غالب آ گئی. اور جگہ جگہ اگر آپ احادیث کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو عثمان نام نہیں ملے گا, جگہ جگہ آپ کو ملے گا ابو قحافہ, ابی قحافہ, یہی الفاظ جو ہے وہ آپ کو ملیں گے. تو اس سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم ہیں کہ جن کا اصل نام عثمان تھا اور ان کی کنیت ابو قحافہ تھی. فتح مکہ کے دن انہوں نے اسلام قبول کیا. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام, اگر میرے پاس وقت بچا اور میں اس حدیث کو آگے جا کر کے اگر پڑھ سکا تو آپ کو بتاؤں گا کہ حضرت ابو قحافہ کو لے کر حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے تو آپ کے والد محترم بہت بوڑھے ہو چکے تھے. عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ میرے والد کو کلمہ پڑھائیے. تو حضور کریم علیہ السلام نے وہاں پر بڑے تاریخی الفاظ ارشاد فرمائے کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور کو ابو بکر صدیق سے کتنی محبت ہے. حضور کریم علیہ السلام نے گویا فرمایا, ابو بکر, اپنے بوڑھے والد کو تم یہاں لے آئے, مجھ سے کہہ دیتے میں ان کے پاس چلا جاتا کلمہ پڑھانے کے لیے. تو اللہ اکبر, حضور کریم علیہ السلام کس طریقے سے پیار فرماتے ہیں. تو لے کر کے آئے فتح مکہ کے دن اور انہوں نے اسلام قبول کیا. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً ان کے سینے پہ ہاتھ رکھا. کئی صحابہ آپ کو ایسے ملیں گے, دوران گفتگو میں آپ کو بتاؤں گا کہ جن کے سینے پر حضور نے ہاتھ رکھا, دعا فرمائی, ان میں مشہور یہ ابو قحافہ ہیں اور دوسرے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ حضور کریم علیہ السلام نے بالکل خاص طور پر ان کے سینے پہ ہاتھ رکھا, حضور نے دعا فرمائی. اللہ اکبر, شاید یہ وہی دعا کا اثر تھا, بلکہ یقیناً یہی وہی دعا کا اثر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ابو قحافہ کو 98 برس عمر شریف عطا فرمائی. 98 سال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ حیات رہے. والد محترم کا نام سلمہ, کنیت ان کی ام الخیر تھی. اپنے شوہر کے اسلام قبول کرنے سے پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ محترمہ کو 94 برس عمر شریفہ عطا فرمائی. تو والدہ محترمہ 94 برس حیات رہی اور والد محترم 98 برس حیات رہے. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں آگے بتاتا ہوں, چونکہ حضور کی محبت میں فنا ہو چکے تھے تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام 63 سال اس دنیا میں ظاہری طور پر موجود رہے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق کو بھی 63 سال ہی عطا فرمائے. حضور کریم علیہ السلام کا وصال بھی 63 برس کی عمر میں ہوا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال بھی جو ہے وہ 63 برس کی عمر میں ہوا. اب ساتویں پشت میں مرہ بن کعب پر آپ کا سلسلہ نسب رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے شجرہ خاندانی سے ملتا ہے. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کل 142 احادیث حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے روایت فرمائی. اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے 2 برس 3 ماہ اور 11 دن مسند خلافت پر متمکن رہے اور 63 برس کی عمر شریفہ میں آپ کا وصال ہوا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 تکبیرات کے ساتھ آپ کی نماز جنازہ ادا فرمائی. یہ ابتدائی باتیں جو آپ کے ذہن میں رکھنے والی تھی میں نے بیان کر دی. اب آئیے ذرا ہم گفتگو کرتے ہیں صدیق اور عتیق, یہ کیا معنی, کب یہ القاب رکھے گئے, ایسا کیوں ہوا, ذرا ہم احادیث کو دیکھتے ہیں. جہاں پر ضرورت پڑے گی جو مختصر احادیث ہیں اس کو تو میں پڑھ دوں گا, لیکن طویل احادیث کو پڑھنا اور پھر ترجمہ اس کا بیان کرنا تو اس کے لیے جو ہے وہ کافی وقت درکار ہوگا. تو میں جہاں جہاں پر ضرورت پڑے گی الفاظ پڑھنے کی, آپ کو سمجھانے کی, میں اسے آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں. اس حدیث کو حاکم نے بیان کیا. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کہ انہوں نے بیان کیا کہ جب حضور کریم علیہ السلام کو مسجد اقصا کی سیر کرائی گئی تو آپ نے صبح لوگوں کو اس کے بارے میں بیان فرمایا. یعنی حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں سے کہا کہ میں رات و رات مسجد اقصا گیا اور آیا. تو کچھ ایسے لوگ بھی حضور کی معراج کے منکر ہو گئے
کہ جو حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لا چکے تھے، حضور کی نبوت اور رسالت کی تصدیق کر چکے تھے، انہوں نے جب سنا کہ تھوڑے سے وقت میں جانا اور آنا، حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں مسجد اقصی گیا اور آیا، اور اس کو قرآن مجید و فرقان حمید نے بھی بیان کیا کہ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی رات و رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، حالانکہ حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام تو گئے لامکاں تک، لیکن قرآن مجید و فرقان حمید نے بیان کیا کہ گئے مسجد اقصی تک، اور یہاں پر حدیث بھی کہہ رہی ہے کہ حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جب بیان فرمایا کہ میں مسجد اقصی تک رات و رات گیا اور آیا، اللہ اکبر، تو یہاں پر حضور کریم علیہ السلام نے جب یہ اعلان فرمایا، اب یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ دراصل قرآن مجید و فرقان حمید نے جو یہ بات بیان فرمائی اور حضور نے جو لوگوں کے مجمع میں کہا، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ لوگوں نے مسجد اقصی دیکھی ہوئی تھی، لوگوں نے مسجد اقصی دیکھی ہوئی تھی، ایک ایک ستون کو جانتے تھے، ایک ایک مینارے کو جانتے تھے، ایک ایک کھڑکی سے واقف تھے، یہی وجہ ہے کہ جب حضور کریم علیہ السلام آئے اور حضور نے جب اعلان فرمایا تو لوگوں نے سوالات شروع کر دیے، اچھا جب آپ گئے تھے تو یہ بتائیے کھڑکیاں کتنی ہیں، دروازے کتنے ہیں، ستون کتنے ہیں، سرکار فرماتے ہیں اللہ نے مسجد اقصی کو اٹھا کر میری نگاہوں کے سامنے رکھ دیا، ایک بار یہ اللہ تبارک و تعالی نے نگاہوں کے سامنے سے پردے اٹھا دیے، اور جو مسجد اقصی بالکل میری نگاہوں کے سامنے تھی، وہ جو سوالات کرتے تھے میں ان کے جوابات دیتا تھا، تو اللہ اکبر، سرکار گئے تو لامکاں تک، لیکن قرآن مجید و قرآن حمید نے مسجد اقصی تک بیان کیا، کیونکہ جب تھوڑے سے وقت میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جانا محال نہیں رہا، تو تھوڑے سے وقت میں سرکار کا مسجد حرام سے لامکاں تک جانا بھی جو ہے کوئی محال اور مشکل نہیں ہے، جب وہ ہو سکتا ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن حضور کریم علیہ السلام نے لوگوں سے ان کے عقل کے مطابق بات کہی، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں رات و رات مسجد اقصی تک گیا اور آیا، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو ایمان لا چکے تھے، حضور کو اللہ کا نبی اللہ کا رسول تسلیم کر چکے تھے، اور یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ معجزہ ہو یا کرامت ہو، اس کو عقل کے ذریعے سے کبھی بھی نہیں سمجھا جا سکتا کہ بندہ کہے کہ میں اس کو عقل کے ذریعے سے سمجھوں اور معجزہ اور کرامت میری عقل کے ذریعے سے دماغ میں بیٹھ جائے، کبھی بھی نہیں سمجھ سکتا، معجزہ اور کرامت صحیح معنوں میں اسے سمجھ میں آئے گا کہ جس کے دل میں پیارے مصطفیٰ کی محبت ہوگی، اللہ کے ولیوں کی محبت ہوگی، یہ ساری باتیں اس وقت جو ہے وہ سمجھ میں آتی ہیں، تو لوگ دار اسلام میں داخل ہوئے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے حضور کو معراج کرائی، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام گئے اور واپس آئے، تو حضور نے جب دعوی معراج فرمایا تو یہاں پر ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کچھ ایسے لوگ بھی اس کے منکر ہو گئے جو آپ پر ایمان لا چکے تھے، آپ کی تصدیق کر چکے تھے، اب کیا ہوا سنیے، فرماتی ہیں کہ وہ دوڑے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کیا آپ اپنے صاحب کی تصدیق کرتے ہیں، یعنی جن کو آپ مانتے ہیں نا حضور کریم علیہ السلام کو، کیا آپ ان کی تصدیق کرتے ہیں جو یہ گمان کرتے ہیں کہ انہیں آج رات بیت المقدس تک سیر کرائی گئی، تو حضرت ابو بکر صدیق نے ان سے فرمایا کیا حضور کریم علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے، انہوں نے کہا ہاں، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سرکار نے اگر یہ فرمایا ہے تو سنو سچ فرمایا ہے، حضور نے فرمایا ہے تو سنو سچ فرمایا ہے، انہوں نے کہا کیا آپ ان کی تصدیق کرتے ہیں کہ وہ آج رات بیت المقدس تک گئے بھی ہیں اور صبح ہونے سے پہلے واپس بھی آ گئے ہیں، ابو بکر صدیق نے فرمایا ہاں میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق اس قبر کے بارے میں بھی کرتا ہوں جو اس سے بہت بعید از قیاس ہے، میں تو صبح شام حضور کریم علیہ السلام کی آسمانی قبروں کی تصدیق کرتا ہوں، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے فذالک سمی ابو بکر الصدیق، فرماتی ہیں بس اس تصدیق کی وجہ سے آپ کا نام صدیق ہو گیا، بس اس تصدیق کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کا نام صدیق ہو گیا، اللہ اکبر، تو اب اس روایت سے پتہ چل رہا ہے کہ پہلے آپ کا نام صدیق نہیں تھا، اور جب آپ نے حضور کریم علیہ السلام کے سفر معراج کی تصدیق فرمائی تو آپ کا نام جو ہے وہ صدیق ہو گیا، آگے بڑھتا ہوں میں، اس حدیث کو حاکم نے بیان فرمایا، ان ابی یحییٰ سمع علیا یحلف لا نزل اللہ اسم ابی بکر من السماء صدیقہ. حضرت ابو یحییٰ کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت مولا علی کو قسم اٹھا کر کہتے ہوئے سنا کہ حضرت ابو بکر صدیق کا لقب صدیق اللہ تعالی نے آسمانوں سے نازل فرمایا ہے. مولا علی گویا اپنے دور میں یہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ صدیق جو لقب ہے اللہ تعالی نے آسمانوں سے نازل فرمایا ہے. اللہ اکبر. آگے بڑھتے ہیں ہم. عن لیث بن سعد قال انما سمی ابو بکر عتیقا لجمالی وجهه واسمه عبد الله ابن عثمان رواه التبرانی. حضرت لیث بن سعد سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کا نام عتیق, اب صدیق کی بات ہو رہی تھی اب عتیق, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عتیق آپ کی خوبصورتی کی وجہ سے رکھا گیا اور آپ کا اصل نام عبداللہ بن عثمان ہے. یعنی ابو بکر صدیق کو جو صدیق کہا گیا تو واقع معراج کی تصدیق کی اس وجہ سے صدیق کہا گیا, اور حضرت ابو بکر صدیق کو جو عتیق کہا گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق بہت زیادہ خوبصورت تھے, تو راوی فرماتے ہیں کہ اس وجہ سے جو ہے وہ آپ کو عتیق کہا گیا. اللہ اکبر. آگے بڑھتے ہیں ہم. اس حدیث کو بھی تبرانی نے جو ہے وہ روایت کیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کریم علیہ السلام نے حضرت جبریل سے فرمایا, بڑی پیاری حدیث ہے, عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لجبریل لیلتا, حضور کریم علیہ السلام نے حضرت جبریل سے فرمایا اے جبریل میری قوم میری تصدیق نہیں کرے گی. کیا مطلب کہ حضور کریم علیہ السلام سے جب کہا گیا کہ آپ جائیے زمین پر اور آپ دعوے معراج فرمائیے تو حضور کریم علیہ السلام نے اس موقع پر فرمایا کہ میری قوم جو ہے وہ میری تصدیق نہیں کرے گی. اللہ اکبر. تو حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر آپ کی تصدیق کریں گے کیونکہ وہ صدیق ہیں, ابو بکر آپ کی تصدیق کریں گے کیونکہ وہ صدیق ہیں. تو پہلی والی بات جو حضرت مولا علی فرما رہے ہیں کہ ان کا یہ لقب آسمانوں سے نازل کیا گیا, اور دوسری بات کہ حضرت جبریل امی فرماتے ہیں کہ آپ کی تصدیق ابو بکر کریں گے کیونکہ وہ صدیق ہیں. اللہ اکبر. تو اس سے پتا چلا کہ زمین والوں میں یہ نام مشہور ہونے سے پہلے آسمان والوں میں یہ نام مشہور تھا, اور آسمان والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ صدیق کہہ کر پکارا کرتے تھے. اللہ اکبر. یہ شان ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. آئیے اب عتیق کے بارے میں اور ایک روایت میرے سامنے ہے. ان عائشہ ان ابا بکر دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال انت عتیق اللہ من النار فیومئذ سمی عتیقا رواہ الترمذی وابن حبان والحاکم. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کہ حضرت ابو بکر صدیق حضور کریم علیہ السلام کی خدمت میں جب حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا تم اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آگ سے آزاد ہو. ابو بکر تم دوزخ سے آزاد ہو, آگ سے آزاد ہو. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں بس اس دن سے آپ کا نام عتیق ہو گیا, کہ لوگ آپ کو کہا کرتے تھے کہ ابو بکر صدیق وہ ہیں کہ حضور نے فرمایا ہے کہ اللہ نے انہیں جہنم سے آزاد فرما دیا, تو آپ جو ہے وہ آگ سے آزاد ہیں. اللہ اکبر. ایک اور بڑی پیاری حدیث اس وقت میرے سامنے ہے. ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور نے فرمایا جسے آگ سے آزاد محفوظ شخص کو دیکھنا پسند ہو تو وہ ابو بکر صدیق کو دیکھ لے, جسے پسند ہو کہ وہ آنکھ سے آزاد شخص کو دیکھنا چاہتا ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھ لے. اللہ اکبر. یہ شان ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اب آگے بڑھتے ہیں. سب سے پہلے اسلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول کیا. غلامی رسول کا پٹا اپنے گلے میں ڈالنے والی سب سے پہلی شخصیت اگر کوئی ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مسعود ہے. چنانچہ یہ احادیث بھی میرے سامنے ہیں. پہلی حدیث بخاری کی ہے. ان حمام قال سمعت عمارا یقول رائت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما معه الا خمسة عابدین و امراتان و ابو بکرین. حضرت حمام بن حارث فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کو فرماتے سنا کہ میں نے حضور کو اس دور میں دیکھا کہ جب آپ کے ہمراہ پانچ غلام تھے، دو عورتیں تھیں اور حضرت ابو بکر کے سوا کوئی نہیں تھا۔ میں نے اس دور میں دیکھا، نہ فاروق اعظم ساتھ تھے، نہ حضرت عثمان غنی ساتھ تھے، نہ حضرت ابو ہریرہ اس وقت ساتھ تھے، نہ حضرت جابر ساتھ تھے۔ فرماتے میں نے اس وقت دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رسول کریم علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ تو سب سے پہلے اسلام اگر کسی نے قبول کیا ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول کیا۔ اور بھی احادیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب سے فرمایا گیا، حضرت عمر ابن خطاب نے فرمایا کہ حضرت ابو بکر حضور کریم علیہ السلام کو ہم سب سے زیادہ محبوب تھے، ہم سب سے زیادہ بہتر اور ہمارے سردار تھے۔ آپ گفتگو کرتے رہے، یہاں تک فرمایا کہ مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو دیکھیے، آپ کو اگر آپ روایت میں جائیں گے تو کئی باتیں ملیں گی کہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ پریشان ہو جائیں، میں آسان کر دیتا ہوں۔ یاد رکھو کہ مردوں میں سب سے پہلے اگر کسی نے اسلام قبول کیا تو حضرت ابو بکر صدیق نے، عورتوں میں اگر کسی نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے، بچوں میں اگر سب سے پہلے کسی نے اسلام قبول کیا تو حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے۔ تو یہ بات جو ہے وہ آپ کے دل و دماغ میں ہونی چاہیے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ اچھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب ہم خاندان کو دیکھیں تو بہت ساری خوبیوں میں جو بڑی خوبی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ حضرت موسیٰ بن عقبہ فرماتے ہیں کہ ہم ایسے چار افراد کو نہیں جانتے کہ جنہوں نے خود اور ان کے بیٹوں نے بھی حضور کریم علیہ السلام کو دیکھا ہو، یعنی ہم ان چار آدمیوں کے سوا نہیں جانتے کہ جنہوں نے خود اور ان کے بیٹوں نے حضور کو دیکھا ہو۔ کیا مطلب؟ کہ ان چاروں کو صحابی رسول ہونے کا شرف حاصل ہوا ہو۔ فرماتے ہیں سوائے حضرت ابو بکر صدیق کے، ان کے والد بھی صحابی، اچھا والدہ بھی لے لیں، والدہ بھی صحابی، حضرت ابو بکر صدیق خود صحابی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے شہزادے حضرت عبد الرحمان ابن ابی بکر یہ بھی صحابی، اور حضرت عبد الرحمان ابن ابی بکر کے صاحبزادے حضرت ابو عتیق محمد بن عبد الرحمان یہ بھی صحابی۔ فرماتے ہیں کہ یہ گھرانہ ہم نے دیکھا کہ والد بھی صحابی ہیں، والدہ بھی صحابیہ ہیں، بیٹے بھی صحابی ہیں اور پوتے بھی صحابی ہیں۔ اللہ اکبر، یہ شان ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اب باتیں میں احادیث کی طرف ہی ساری توجہ رکھتا ہوں، کیونکہ باتیں حضور کریم علیہ السلام کی ہیں اور سرکار کی زبان ناس سے نکلی ہیں اور اکابر جو ہے وہ صحابہ کرام کی زبان ناس سے نکلی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ باتیں تاریخ کی باتوں سے زیادہ اہمیت کی حامل ہیں اور ہمیں ذرا اس پر جو ہے وہ غور و فکر کرنا چاہیے۔ چنانچہ آئیے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قدر حضور سے محبت فرماتے ہیں اور حضور کس قدر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے وہ محبت فرماتے ہیں، آئیے ذرا ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ حضرت سہل بن سعد سعدی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور کریم علیہ السلام بنی عمر بن عوف کے یہاں تشریف لے گئے تاکہ ان کے کسی تنازع کی صلح کرائیں۔ اب میں مفہوم پیش کر دیتا ہوں، یہ روایت بہت لمبی ہے کہ کوئی جھگڑا تھا کسی قبیلے کا، بنی عمر بن عوف ان کے یہاں حضور تشریف لے گئے کہ صلح کرائیں۔ اب اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا تو موزن نے حضور کریم علیہ السلام کو دیکھا تو حضور موجود نہیں پایا حضور۔ تو وہ سوچنے لگے کہ کیا کیا جائے، کہا چلو حضرت ابو بکر صدیق کے پاس چلتے ہیں کہ لگتا ہے کہ حضور کو وہاں پر دیر ہو گئی ہے اور حضور یہاں تک پہنچ نہیں پائیں گے، تو ابو بکر صدیق جو ہے وہ نماز پڑھاتے ہیں۔ ٹھیک ہے صاحب، تو موزن آ گئے۔ اب یہ حضرت بلال بھی ہو سکتے ہیں اور حضرت عبداللہ ابن مکتوم بھی ہو سکتے ہیں، آ گئے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ حضرت چلیے، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی کام سے تشریف لے گئے اور حضور کو آنے میں دیر ہو گئی ہے تو آپ نماز پڑھائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا ٹھیک ہے، تم جاؤ اور میں آتا ہوں. انہوں نے اذان کہی, حضرت ابوبکر صدیق نے وضو وغیرہ کیا, فارغ ہو کر حضرت ابوبکر صدیق مصلی امامت پہ جلوگر ہو گئے. تکبیر ہوئی, تکبیر کہنے کے بعد ابوبکر صدیق کھڑے ہوئے, صحابہ کرام کھڑے ہوئے, اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی نے نماز پڑھانی شروع کی. اللہ اکبر. اب کیا ہوا, نماز جاری ہے, حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام اتنے میں مسجد شریف میں داخل ہو گئے. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں داخل ہو گئے, اللہ اکبر. میرے اعلی حضرت فرماتے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں, جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. صحابہ کرام حضور کو حضور کی خوشبو سے پہچانا کرتے تھے. یعنی اگر یہ جاننا چاہیں کہ سرکار اس گلی سے تو نہیں گئے, تو گلی پہ کونے پر کھڑے ہو کر وہ سونگ لیتے تھے. اگر حضور کی خوشبو آتی تو سمجھ جاتے تھے کہ حضور اس گلی سے گزرے ہیں. تو انہیں حضور کو تلاش کرنا کوئی مشکل نہیں تھا. اللہ اکبر. اب حضور کریم علیہ السلام مسجد میں داخل ہو گئے, اور صحابہ کرام کو پتہ چل گیا کہ حضور کریم علیہ السلام مسجد میں آ گئے. حضرت ابو بکر صدیق محراب میں نماز پڑھا, اور یہاں پر روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی خوبی یہ تھی کہ جب وہ نماز پڑھتے یا نماز پڑھاتے تھے تو ادھر ادھر توجہ نہیں کرتے, التفات نہیں فرماتے تھے, ساری توجہ حضرت ابو بکر صدیق کی نماز میں ہوتی. اور آپ نے سنا بڑی مشہور حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا کہ نماز ایسے پڑھو کہ گویا کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو, اگر ایسے نہیں پڑھ سکتے تو ایسا تو پڑھ لو کہ یہ تصور تمہارے, یہ حقیقت تمہارے دماغ میں ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ بڑے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھایا کرتے تھے, اور نماز جب پڑھتے پڑھاتے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توجہ ادھر ادھر نہیں ہوا کرتی تھی, یہ نماز میں مصروف ہے. ادھر حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام داخل ہو گئے. اب کیا ہوا, اب کیا کیا جائے, کس طرح سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متوجہ کیا جائے. تو اب صحابہ کرام نے کیا کیا, یہ ہاتھ چونکہ نماز میں اوپر ہوتا ہے تو اپنا یہ سیدھا ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ کے اس حصے پر مارا. اب اس سے تالی کی آواز پیدا ہو گئی. بعض ترجمہ کرنے والوں نے ترجمہ کیا کہ صحابہ کرام نے تالیاں بجائیں. اب تالیاں تو اس کو کہتے ہیں نا, اس طریقے سے تالی بجائی جائے, لیکن جب اس پہ مارا تو تالی کسی کیفیت پیدا ہو گئی, اس آواز کسی کیفیت پیدا ہو گئی. تو بعض لوگوں کو یہاں پر سجدہ سہو ہو گیا, اور انہوں نے یہاں پر ترجمہ کر دیا کہ صحابہ کرام نے جو ہے وہ تالیاں بجائیں. لیکن یہ آواز چونکہ اس طرح کی پیدا ہوئی, شاید یہ بات ان کے دماغ میں آئی ہو اور انہوں نے ترجمہ کر دیا ہو. ہم کسی پر ہوٹنگ نہیں کرتے, اللہ تبارک و تعالی جو ہے یہ سارے معاملات کو بہتر جاننے والا ہے. اب ہوا کیا, اب زور زور سے تالیاں بجانی شروع کی. جب تالی بجائی تو ابوبکر صدیق متوجہ نہیں ہوئے. پھر جب لوگوں نے زور سے تالیاں بجائیں, یعنی وہ سمجھانے کے لیے یہ بات کر رہے ہیں, حالانکہ یہ ہاتھ اس پہ زور سے مارنا جو ہے وہ شروع کیا, فرماتے ہیں متوجہ ہوئے ابوبکر صدیق, حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ حضور جو ہے وہ تشریف لا رہے ہیں. تو حضور کو دوران نماز دیکھا, دیکھنے کے بعد حضور کریم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ابوبکر دیکھ رہے ہیں, تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ فرمایا ابوبکر صدیق کو کہ اپنی جگہ پر کھڑے رہو. تو حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے اور اللہ تبارک و تعالی کی حمد بیان کی. فرماتے ہیں راوی, اور اللہ کے رسول مکرم نے انہیں نماز پڑھاتے رہنے کا جو حکم فرمایا تھا اس پر وہ اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے دونوں ہاتھ بلند کر کے. فرماتے ہیں حضور آگے بڑھے اور حضور نے نماز پڑھائی. جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو ادھر متوجہ ہوئے اور فرمایا, اے ابوبکر, جب میں نے تمہیں حکم دیا تھا تو کس چیز نے تمہیں اپنی جگہ پر قائم رہنے سے منع کیا؟ جب میں حکم دے رہا تھا نا, میں کہہ رہا تھا نا ابوبکر کھڑے ہو جاؤ, نماز مکمل کرو, مگر کس چیز نے تمہیں منع کیا؟ اللہ اکبر. حضرت ابوبکر صدیق نے جو جواب دیا وہ بڑا شاندار ہے. فقال ابوبکر, ابوبکر صدیق نے کہا, مکان لی ابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, ابو قحافہ کے بیٹے میں ہمت نہیں ہے کہ اپنے نبی سے آگے بڑھ سکے. کہ ابو قحافہ کے بیٹے میں ہمت نہیں ہے کہ اپنے نبی سے آگے بڑھ سکے کہ میں آگے بڑھوں نماز پڑھاؤں اور آپ میرے پیچھے نماز پڑھیں. اللہ اکبر. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ ابو قحافہ کے بیٹے میں جو ہے وہ اتنی ہمت نہیں ہے, یہ مجال نہیں ہے. اللہ اکبر. غور فرمائیے حدیث کا ایک ایک لفظ بڑا ہی جو ہے وہ عشق رسول اور محبت رسول سے بھرا ہوا. ذرا مجھے بتائیے تو صحیح کہ مسجد ہے, نماز ہو رہی ہے اور امام صاحب مسجد میں نہیں ہے, کسی کام سے گئے ہوئے ہیں, نائب امام یا مؤذن نماز پڑھا رہے ہیں, اور مسجد کے جو اصل امام ہیں اگر دوران نماز وہ مسجد میں آ جائیں, کیا مؤذن نماز کو توڑ دے گا؟ کیا نائب امام نماز کو توڑ دے گا؟ نہیں توڑے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں حضور کریم علیہ السلام داخل ہوئے, صحابہ کرام نے خوشی سے, صحابہ کرام نے خوشبو سے پہچان لیا, صحابہ کرام حضور کو دیکھ رہے ہیں دوران نماز, حضرت ابوبکر صدیق کو متوجہ کیا, حضرت ابوبکر صدیق حضور کو دیکھ رہے ہیں, حضور ابوبکر کو دیکھ رہے ہیں, ابوبکر صدیق حالت نماز میں ہے, سرکار اشارہ فرما رہے ہیں, دوران نماز دونوں ہاتھوں کو اٹھا رہے ہیں, اللہ اکبر, چہرہ بھی کعبے سے پھر گیا, سینہ بھی کعبے سے پھر گیا, قدم بھی کعبے سے پھر گئے, گھومے موڑے پیچھے آ گئے, سرکار آگے بڑھے, نماز پڑھائی. اگر اس طریقے کے معاملات ہوں آج تو یہ نماز تو مقروء تحریمی ہو جائے گی, نماز تو واجب الادہ ہو جائے گی. لیکن اے ابو بکر یہ کیا معاملہ, اگر کسی عام نمازی کا سینہ کعبے سے پھر جائے تو نماز ختم, اور آپ کا تو سینہ بھی پھرا, چہرہ بھی پھرا, پاؤں بھی گھوم گئے, آپ پیچھے بھی آ گئے. تو گویا ابو بکر صدیق یہی فرمائیں گے کہ پہلے میرا چہرہ میرا سینہ کعبے کی طرف تھا اور اب میرا چہرہ اور سینہ کعبے کے کعبے کی طرف ہو گیا. اللہ اکبر. تو میری نماز میں تو کوئی فرق نہیں آیا, اور یہ بات تو احادیث میں موجود ہے کہ حضور جب کسی کو حکم دے اور وہ نماز پڑھ رہا ہو تو اس پر ضروری یہ ہے کہ وہ حکم سنتے ہی حضور کے پاس آ جائے, حضور جس کام سے بھیجے چلا جائے, کام کو نمٹائے, واپس آئے, جہاں سے نماز چھوڑی تھی وہیں سے شروع کر دے, اس کی نماز ہو جائے گی, اس کی نماز ہو جائے گی. اللہ اکبر. یہ شان ہے یار مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی. تو دیکھیے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ دوران نماز پیچھے آ گئے, اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز جو ہے وہ پڑھائی. اللہ اکبر. اب آگے آئیے, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کس قدر بلند ہے, ہم احادیث ہی کی طرف آتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور کریم علیہ السلام گھر سے باہر تشریف لائے, مسجد میں داخل ہوئے, اس دوران حضرت ابو بکر اور حضرت عمر آپ کے ہمراہ تھے, ایک آپ کے دائیں تھے اور دوسرے ایک اس طرف اور دوسرے اس طرف, حضور کریم علیہ السلام نے ان دونوں کے ہاتھ پکڑے ہوئے تھے. پھر حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگو سنو, ہم لوگ قیامت کے روز اسی طرح سے اٹھائے جائیں گے. اللہ اکبر. حضور گھر سے نکلے, مسجد میں داخل ہوئے, سیدھا ہاتھ ابو بکر صدیق کا تھاما ہوا, اس ہاتھ میں فاروق اعظم کا ہاتھ تھاما ہوا, سرکار چل رہے ہیں اور حضور ارشاد فرما رہے ہیں کہ لوگوں گواہ ہو جاؤ کہ ہم قیامت کے روز اسی طرح اٹھائے جائیں گے, اسی شان سے اٹھائے جائیں گے. کیا مطلب؟ پہلے سرکار کریم علیہ السلام اپنی قبر انور سے نکلیں گے, پھر حضرت ابو بکر صدیق اپنی قبر انور سے نکلیں گے, پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اپنی قبر سے نکلیں گے, پھر میں آپ کو آگے بتاؤں گا, پھر یہ جماعت جنت البقیع جائے گی, اور جنت البقیع میں صحابہ کرام اپنی قبروں سے نکلیں گے. اللہ اکبر. یہ شان ہے حضور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضور کے غلاموں کی. چنانچہ ہم آگے بڑھتے ہیں, حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ سب سے پہلے جس سے زمین پھٹے گی, اب یہاں پر بھی ترجمہ کرنے والے نے تھوڑی سی جو ہے وہ لرزش سے کام لیا. میں کہتا ہوں کہ اگر یہ ترجمہ کیا جاتا تو بہتر ہوتا کہ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا سب سے پہلے جس کے لیے زمین کھلے گی. بھائی پھٹتی زمین تو اس کے لیے ہے جس کو دسایا جائے, جس کے لیے زمین کھلے گی, اب تو زمین نے کھلنا ہے نا, جس کے لیے زمین کھلے گی سرکار نے فرمایا وہ میں ہوں. سب سے پہلے جس کے لیے زمین کھلے گی وہ میں ہوں, پھر حضور نے فرمایا ابو بکر, پھر حضور نے فرمایا عمر, پھر میں اہل بقیع کے پاس آؤں گا اور ان سے زمین کھلے گی, پھر میں ان سب کے درمیان میں اٹھایا جاؤں گا. اللہ اکبر, یہ شان ہے. تو حضور سب سے پہلے قبر انور سے نکلیں گے, پھر ابو بکر صدیق, پھر فاروق اعظم, پھر جنت البقیع میں آرام فرما لوگ زمین سے نکلیں گے. تو دعا کریں کہ اللہ ہمارا مدفن بقیع بنا دے, اللہ تعالی ہمارا مدفن جو ہے وہ بقیع بنا دے. اللہ اکبر, یہ شان ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی. اس کے بعد اور آگے بڑھتے ہیں, بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے. صلی اللہ علی نبی المجی والہ صلی اللہ علیہ وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, صلی اللہ علی نبی المجی والہ صلی اللہ علیہ وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بڑی شاندار حدیث ہے, اور اس کو ترمذی اور ابو داؤد دونوں نے اس حدیث شریف کو بیان کیا. حضرت زید بن اسلم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں, انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضرت عمر ابن خطاب کو فرماتے ہوئے سنا کہ ہمیں حضور نبی کریم علیہ السلام نے صدقہ دینے کا حکم دیا, اس حکم کی تعمیل کے لیے میرے پاس مال تھا. تو میں نے اپنے دل میں کہا, اپنے آپ سے کہا, اگر میں ابو بکر صدیق سے کبھی سبقت لے سکتا ہوں تو آج سبقت لے سکتا ہوں, کیونکہ مال موجود تھا, حضور نے صدقے کا حکم دیا اور اس وقت میرے پاس مال موجود تھا. تو میں نے دل میں خیال کیا کہ ہر وقت ابو بکر صدیق سبقت لے جاتے ہیں, تو آج اگر سبقت لے سکتا ہوں تو میں لے سکتا ہوں, کیونکہ میرے پاس مال زیادہ. اللہ اکبر. تو آپ دیکھیں حضور کے غلاموں میں جو مقابلہ ہوتا تھا وہ نیکیوں کا مقابلہ ہوتا تھا. آج کل تو وہ ساری چیزیں ہمیں دکھائی نہیں دیتی. اب مقابلہ ہم لوگوں میں ہوتا ہے تو گناہوں کی دنیا میں مقابلہ ہوتا ہے, کہ تم فجر میں نہیں تھے تو دوسرا آدمی تین نمازیں غائب کر جاتا ہے, تیسرا آدمی جو ہے وہ ہفتے میں ایک بار نماز پڑھنے آتا ہے, اور پھر بعض لوگ تو جو ہے سال میں ایک بار نماز پڑھنے آ جاتے ہیں عید کی, اور بعض لوگ کہتے ہیں جب پیدا ہوئے تھے مولوی نے اذان دے دی, مر جائیں گے تو مولوی نماز پڑھا دے گا, نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے. تو ادھر نیکیوں کا مقابلہ ہے, اور ادھر ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو گناہوں کا مقابلہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سارے مسلمانوں پہ رحم فرمائے. تو حضرت فاروق اعظم کے پاس اس وقت مال بہت تھا, تو حضرت فاروق اعظم فرماتے میں نے اپنے جی میں کہا, اپنے دل میں کہا کہ میں آج ابو بکر صدیق پہ سبقت لے جا سکتا ہوں. ہر وقت ابو بکر صدیق جیتتے تھے, آج میں سبقت لے جاؤں گا. فرماتے کیا ہوا, حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ میں اپنا نصف مال لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوا, تو حضور نے فرمایا اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا, ما ابقیت لی اہلک, اے عمر یہ بتاؤ کہ اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو, کیا چھوڑا ہے. تو میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہی مال ان کے لیے چھوڑ کے آیا ہوں, یعنی آدھا مال لے آئے اور آدھا مال جو ہے وہ گھر والوں کے لیے چھوڑ دیا. فرماتے ہیں فاروق اعظم کہ اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق جو کچھ ان کے پاس تھا وہ سب کچھ لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. آپ نے فرمایا اے ابو بکر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے, اے ابو بکر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے. قالا اب کئی تو لہم اللہ و رسول, ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہے. کیا چھوڑا, فاروق اعظم کا جواب اور ابو بکر صدیق کا ذرا جواب دیکھے آپ. یا رسول اللہ آدھا مال چھوڑ کے آیا ہوں اور ابو بکر صدیق سب لے آئے, سرکار نے فرمایا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کے لیے میرا اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہے. اللہ اکبر. اب سنیے آپ بڑے کمال کی بات ہے. قل تو حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں میں نے اپنے دل میں کہا لا اسبقہ الى شیء ابدا, فرماتے میں نے دل میں کہا میں ابو بکر صدیق سے کبھی بھی جیت نہیں سکتا, میں ابو بکر صدیق سے جو ہے وہ کبھی بھی سبقت نہیں لے جا سکتا. اللہ اکبر. یہ شان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, اور یہ غزوہ اسرت کے موقع پر ہوا تھا. میں جب حضرت عثمان غنی پہ گفتگو کروں گا تو اس وقت آپ کو بتاؤں گا کہ اس وقت حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اسلام کو مال کی ضرورت ہے, اسلام کی مدد کی جائے. تو کوئی کھجور لے آیا, کوئی سونا لے آیا, فاروق اعظم آدھا مال لے آئے, ابو بکر صدیق اپنے گھر میں گئے. گھر میں جانے کے بعد ابو بکر صدیق نے سارا مال جو ہے چادر پہ رکھا, گٹری باندھی اور دو بوریے لیے, ایک کو قمیض کے طور پر استعمال کیا, ایک کو تہمت کے طور پر استعمال کیا. اسے سیا ابو بکر صدیق نے ببول کے کانٹوں سے, اور یہ گٹری کو اپنی کندھے پہ رکھا, سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. سرکار نے فرمایا ابو بکر یہ بتاؤ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے. تو عرض کی گھر والوں کے لیے تو اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہے. اللہ اکبر. یہ ابوبکر صدیق نے وہاں پر الفاظ کہے. اب ذرا اس کے بعد جو حدیث میں آپ کو بیان کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں, ذرا اس کو سنیں, بڑی شاندار حدیث ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں حضور کی بارگاہ میں حاضر تھا اور آپ کے پاس ابوبکر صدیق اس حال میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے عبا پہنی ہوئی تھی. عبا کس کو کہتے ہیں؟ عبا کہتے ہیں جو کپڑوں کے اوپر پہنا جاتا ہے اور اس کا فرنٹ کھلا ہوا ہوتا, تو ایسا لباس ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی نے جو ہے وہ پہنا ہوا تھا, عبا پہنی ہوئی تھی, اور اس کو آپ نے اپنے سینے پر خلال لکڑی کا ٹکڑا جو ہے سوراخ کر کے لکڑی سے اسے لگایا ہوا تھا, وہ جو ہمارے اکابر علماء کہتے آئے کہ ببول کے کانٹوں سے سیا ہوا تھا, یہ لباس ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پہنا ہوا تھا. اللہ اکبر. تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جبریل امی حاضر ہو گئے. جب سارا مال پیش کر دیا نا ابو بکر صدیق نے, تو جبریل امی حاضر ہو گئے. تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم, اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہتا ہے اور ابو بکر کو بھی سلام کہتا ہے. اللہ اکبر, کیا شان ہے. اللہ آپ کو بھی سلام فرماتا ہے اور ابو بکر صدیق کو بھی سلام فرماتا ہے, اور ابو بکر صدیق سے اللہ پوچھتا ہے اے ابو بکر صدیق تو مجھ سے راضی ہے؟ اس حال میں, اس فکر کے حال میں کہ سب کچھ قربان کر دیا, سب کچھ لٹا دیا, اور یہ لباس پہن لیا بورے والا, اس کو ببول کے کانٹوں سے سی لیا, اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے کہ آپ پوچھیں ابو بکر سے کہ وہ اس حال میں ابو بکر صدیق اللہ سے راضی ہے. تو حضور کریم علیہ السلام نے یہ الفاظ دہرائے. حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر, اللہ تعالیٰ تمہیں سلام کہتا اور اللہ تعالیٰ تمہیں سلام فرما رہا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کیا تم اپنے اس حال میں راضی ہو یا ناراض ہو؟ ابو بکر صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ, میں اپنے رب سے کیسے ناراض ہو سکتا ہوں, میں اپنے رب سے کیسے ناراض ہو سکتا ہوں, میں تو اپنے رب سے ہر حال میں راضی ہوں, ہر حال میں راضی ہوں, ہر حال میں راضی ہوں. اللہ اکبر. بار بار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ الفاظ دہرانے لگ گئے. تو غور فرمایا آپ نے کہ کیا شان ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. چنانچہ آئیے پھر ہم حالات و واقعات کو دیکھتے ہیں کہ ابو بکر صدیق نے اسلام قبول کیا, غلاموں نے اسلام قبول کیا, اسلام کی تحریک بڑھنے لگ گئی, پھر مسلمانوں پہ ظلم و ستم ہونے لگ گیا, اور پھر مسلمانوں کو اللہ نے ہجرت کا حکم دیا, مسلمان ہجرت کر گئے, اور سرکار کریم علیہ السلام نے ہجرت کی تو حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ ہجرت کی رضی اللہ تعالیٰ. اور ہجرت کرتے ہوئے سرکار کریم علیہ السلام جب غار کے قریب پہنچے, اب کیا معاملہ ہوا, اب حدیث کیا کہتی ہے, ذرا ہم اس کو دیکھتے. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ جب غار کی رات تھی تو ابو بکر صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے اجازت عنایت فرمائیے کہ میں آپ سے پہلے غار میں داخل ہو جاؤں, مجھے اجازت دیجیے کہ میں آپ سے پہلے غار میں داخل ہو جاؤں تاکہ اگر کوئی سانپ یا کوئی اور چیز ہو تو وہ مجھے تکلیف پہنچائے, آپ کو تکلیف نہ پہنچائے. یا رسول اللہ آپ اجازت دیجیے کہ میں غار میں داخل ہو جاؤں. تو حضور نے فرمایا داخل ہو جاؤ. تو حضرت ابو بکر صدیق داخل ہو گئے, اپنے ہاتھ سے ساری جگہ کی تلاشی لینے لگے, جب بھی کوئی سوراخ دیکھتے تو اپنے لباس کو پھاڑ کر سوراخ کو بند کر دیتے, یہاں تک کہ اپنے تمام لباس کے ساتھ یہی کچھ کیا, جو لباس جسم پہ پہنا ہوا تھا نا, سوراخ تھے پھاڑتے رہے, سوراخ کو بند کرتے رہے, یہی کیا. راوی کہتے ہیں کہ پھر بھی ایک سوراخ بچ گیا تو انہوں نے اپنی ایڑی کو اس سوراخ پہ رکھ دیا, اور پھر رسول اللہ علیہ السلام کو اندر تشریف لانے کی گزارش کی. جب صبح ہوئی, یہ تو رات کا وقت, ابو بکر صدیق نے حضور کو بلا لیا, حضور کریم علیہ السلام آ گئے, زانوں پہ جو ہے وہ سر رکھ کے سو گئے. جب صبح ہوئی تو حضور نے ابو بکر صدیق سے کہا اے ابو بکر تمہارا لباس کہاں ہے؟ تو اس سے پتا چلا کہ سارا لباس ابو بکر صدیق نے ان سوراخوں کو بند کرنے پہ لگا دیا تھا. تو حضور نے فرمایا تمہارا لباس کہاں ہے؟ تو انہوں نے جو کچھ کیا تھا اس کے بارے میں بتا دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں سوراخ بہت تھے تو میں لباس پاڑتا رہا, سوراخ کو جو ہے میں بند کرتا رہا. اللہ اکبر. تو اب کیا ہوا ذرا سنیے. اب حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور دعا کی. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں ہاتھ اٹھائے, دعا کی, فرفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدیہ، حضور نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کی۔ تو دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کرنا یہ حضور سے ثابت ہو گیا کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، اے میرے اللہ ابو بکر کو قیامت کے دن میرے ساتھ میرے درجے میں رکھنا، اے اللہ ابو بکر کو قیامت کے دن میرے ساتھ میرے درجے میں رکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی کی کہ اس نے آپ کی دعا کو قبول فرما لیا۔ اللہ اکبر، یہ شان ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی۔ آپ دیکھیں جتنا زندگی کا سفر ہے دنیا میں سب حضور کے ساتھ، سب سے پہلے اسلام قبول کیا، تجارت کر رہے ہیں، اسلام کی تحریک آگے بڑھ رہی ہے، مکے میں ہر قدم پہ حضور کے ساتھ، ہجرت کی، ہجرت والی رات حضور کے ساتھ، مدینہ شریف میں داخل ہوئے حضور کے ساتھ، مدینہ کی ساری زندگی آپ دیکھیں حضور کے ساتھ، اللہ اکبر۔ اور پھر آپ دیکھیں ابو بکر صدیق غار ثور میں حضور کے ساتھ، ابو بکر صدیق کا وصال ہوا مزار شریف میں حضور کے ساتھ، اور انشاءاللہ تعالی روز قیامت اٹھیں گے تو کس کے ساتھ؟ حضور کے ساتھ۔ اور قیامت میں جنت میں اگر ہوں گے تو کس کے ساتھ؟ حضور کے ساتھ۔ اللہ اکبر، یہ شان ہے۔ اب اس سے بڑا مقام جو ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا جو اللہ نے بلند کیا، اس سے بڑا مقام کس کا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ مقام کو بلند فرمایا۔ یہ شان ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حضور سے محبت فرماتے، اور حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے محبت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا، حضرت جبریل نے میرا ہاتھ پکڑا، پھر مجھے جنت کا وہ دروازہ دکھایا جس سے میری امت جنت میں داخل ہوگی۔ سرکار فرما رہے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کی، یا رسول اللہ مجھے پسند ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہوتا تاکہ میں بھی جنت کا وہ دروازہ دیکھتا۔ حضور بیان فرما رہے ہیں اپنی بات، اپنا واقعہ کہ جبریل جو ہے وہ میرے پاس آئے اور جبریل نے مجھے جنت کا وہ دروازہ دکھایا جس سے میری امت جنت میں داخل ہوگی، یا یہ معراج کی بات ہو کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب سفر پہ نکلے تو جبریل نے جنت کا دروازہ دکھایا کہ جس سے میری امت جو ہے وہ جنت میں داخل ہوگی۔ تو ابو بکر صدیق نے عرض کی، یا رسول اللہ مجھے پسند ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہوتا تاکہ میں بھی جنت کا وہ دروازہ دیکھتا۔ حضور نے فرمایا، یقیناً تم میری امت کے پہلے شخص ہو، یا میں ان کا ترجمہ یوں کر دوں تو عجب نہیں ہے کہ ابو بکر تم میرے وہ غلام ہو جو سب سے پہلے اس دروازے سے جنت میں داخل ہوگے۔ ابو بکر تم ہو جو سب سے پہلے اس دروازے سے جو ہے وہ جنت میں داخل ہوگے۔ اللہ اکبر، یہ شان ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی۔ اور اس کے بعد آگے بڑھیے، اب سرکار کریم علیہ السلام نے جو بات ارشاد فرمائی اس کو بھی سنی۔ حضرت ابو سعید فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا، تمام لوگوں میں سب سے زیادہ مجھ پر اگر کسی نے احسان کیا تو ابو بکر صدیق نے احسان کیا، مجھ پر اگر کسی نے احسان کیا تو ابو بکر صدیق نے احسان کیا۔ آگے بڑھی، حضرت اسد بن زرارہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کو لوگوں کو خطبہ دیتے ہوئے دیکھا، آپ نے توجہ فرمائی تو حضرت ابو بکر صدیق نہیں تھے، تو آپ نے پکارا، ابو بکر ابو بکر، روح القدس جبریل نے مجھے قبر دی ہے کہ میری امت میں سے میرے بعد سب سے بہتر ابو بکر صدیق ہے۔ اور آگے بڑھیے، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی شان بیان کرتے ہوئے حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پہ احسان کیا، حدیث کا مفہوم یہ، اس کے احسان کا بدلہ میں نے دنیا میں دے دیا سوائے ابو بکر صدیق کے، کہ ابو بکر صدیق کے احسانوں کا بدلہ اللہ روز قیامت ابو بکر کو عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر، یہ شان ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی۔ تو حضور کریم علیہ السلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ محبت فرماتے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت زیادہ پیار اور بہت زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے۔ تو ابھی تاریخ کی بہت ساری باتیں یہ میرے سامنے ہیں، لیکن انہیں مناسب یہی سمجھا کہ ہم احادیث پہ گفتگو کریں، کیونکہ احادیث کا ایسا ذخیرہ ہے کہ جب آپ حضرت ابو بکر صدیق کی شان میں کسی کو حدیث سنائیں گے اور ریفرنس آپ اس کا کوٹ کر دیں گے تو سامنے والے شخص کے دل میں اگر ایمان ہوگا تو وہ من و ان آپ کی اس بات کو تسلیم کر لے گا. تاریخ کی باتوں کا رد کیا جا سکتا ہے کہ فلاں مورخ کی یہ غلطی ہو گئی, فلاں مورخ کی یہ غلطی ہو گئی ہوگی, مگر حدیث شریف کا رد جو ہے وہ کوئی مسلمان نہیں کر سکتا. آج ہم سنیوں کی ایک کمزوری یہ ہے کہ ہم تاریخی واقعات پر بہت زیادہ گفتگو کرنے لگ گئے. اگر ہم احادیث پر گفتگو کرتے اور اپنے لوگوں کے سامنے یہ جو ہماری یوتھ ہے, جو ہماری نوجوان نسل ہے, اگر ہم اس کو احادیث کی روشنی میں ساری باتیں سمجھائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جو مشکلات پیدا آ رہی ہیں اس نوجوان نسل کو اپنے اسکول اور کالج میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے, کیونکہ جو ہمارا مد مقابل ہے وہ ہمارے سامنے حدیث ہی کوٹ کرتا ہے. دیکھو حدیث میں یہ لکھا, دیکھو حدیث میں یہ لکھا, دیکھو حضور نے یہ فرمایا. تو اگر ہم بھی مقابلے پر احادیث ہی بیان کرنے لگ جائیں اور لوگوں کو بتائیں ہم کہ ضعیف احادیث کون سی ہوتی ہے اور جناب قوی جو ہے وہ کون سی ہوتی ہے, غریب حدیث کون سی ہوتی ہے, مرسل کس کو کہتے ہیں, اگر یہ ساری باتیں ہم نوجوانوں کو سمجھائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم صحیح معنوں میں اپنے مسلک اہل سنت والجماعت کی خدمت کر سکتے ہیں. تو میرے سامنے جو باتیں تھی, احادیث تھی جو میں نے نکالی, وہ اس کو میں نے آسان کر کے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا. وقت بھی بہت ہو گیا. اللہ تبارک و تعالی میرا آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو. ہم لوگ جو اپنا قیمتی وقت نکال کے یہاں پر آ رہے ہیں اور اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کر رہے ہیں, اللہ تبارک و تعالی ہماری اس آنے کو قبول فرما لے. ہم جتنے قدم چل کے آتے ہیں یقیناً اللہ تبارک و تعالی اس کا اجر روز قیامت ہمیں عطا فرمائے گا. آج تو ہمیں بڑا معمولی لگ رہا ہے, بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ ہم جائیں, لیکن یاد رکھو کہ یہی وہ نیکی ہوگی انشاءاللہ جو روز قیامت ہمارے سامنے آئے گی پہاڑ بن کر کے اور ہم اس کو دیکھیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے گھر والوں کے دلوں کے اندر عشق مصطفیٰ کریم علیہ السلام صحیح معنوں میں پیدا فرمائے, دین کی محبت پیدا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.